والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحضرة الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أيام عزاء کے بعد درس کا یہ سلسلہ ہر سال نئے موضوعات کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن اس سال کے یہ ابتدائی تین چار حروف ایک بہت ہی پرانے موضوع کی تکرار کے ساتھ شروع کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ فی الحال تو ہر ایک کے علم میں ہے کہ آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد اگر کہ لوگوں نے اپنی موجودہ دور کی شرعی ذمہ داری کو سمجھ تو لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ تقلید کے مسائل پر کچھ اس انداز سے دوبارہ گفتگو کی جائے کہ خدا نخواستہ اگر پھر یہ مسئلہ لوگوں کو پیش آئے تو اتنی زحمت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جس زحمت کا سامنا گزشتہ ایک مہینے میں ایک بڑی تعداد میں دیندار نوجوانوں کو کرنا پڑا. موضوع چونکہ بہت ہی نازک ہے، اس لیے سمل کمل کے یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ اس قسم کے جملے جو ابھی آپ نے سنے یہ نہ تو کوئی بددعا کہلاتے ہیں اور نہ ہی اسلام کی نگاہ میں ان کو برا سمجھا گیا ہے. کون سا جملہ جس پر آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن چونکہ ہم لوگوں کو اتنے سالوں کے تجربے کے بعد یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ کون سا بالکل عام سا جملہ بھی جو پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی کو کوئی مسئلہ بنا سکتے ہیں. جس طرح اکثر میں مجالس میں نکاح اور وصیت کے موضوع پر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دو مسئلے ہمارے یہاں اس لیے بہت نازک بن گئے کہ اس میں بد دعا یا بدشگونی کا پہلو لوگ خود بخود شامل کر دیتے کہ مثلاً نکاح کے موقع پر اگر وہ تمام شرائط طے کر دی جائیں جن کا تعلق شوہر اور بیوی اگر تعلقات صحیح نہ ہو سکے تو اس دور سے ہوگا کہ مثلاً طلاق کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا یہ کہ شوہر بیوی میں اگر تعلقات صحیح نہ رہے تو علیحدگی کس انداز سے اختیار کی جائے گی. لیکن اتنا نازک مسئلہ بن جاتا کہ ہر ایک یہی کہے گا کہ ابھی بھی نکاح ہونے جا رہا ہے، شادی ہونے والی اور آپ نے طلاق کی بحث چھیڑ دی، اس سے زیادہ بدشگونی اور نحوست کیا ہوگی. جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اسلام نے حل بتا دیا لیکن اعتراض کرنے والے 24 گھنٹے اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی شوہر کو اس نے اختیار دے دیا طلاق کے بارے میں، لڑکی یا بیوی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. وہ بھی اسلام اختیار دینے کو تیار تھا، لیکن جو موقع تھا اس وقت لوگ غور کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے. اسی طرح مہر کا مسئلہ، جہاں مہر کی بات چھڑی اور وہاں پہ یہ خیال دل میں آ گئے کہ شاید شوہر نئی شادی کرنا چاہتا ہے، شاید بیوی کو طلاق دینا چاہتا. وصیت کا مسئلہ کہ اگر چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ آپ کے لیے تو اب زیادہ اہم ہو گیا ہے وصیت تیار کرنا، عمر گزرتی جا رہی، ویسے ویسے موت قریب آتی جا رہی، تو بجائے اس کے کہ شرعی مسئلے سے غور کیا جائے، اس کا تعلق اسی سے جوڑ دیا جائے گا کہ اچھا ابھی ہم زندہ بیٹھے ہیں اور ابھی سے ہمارے لیے بدعا شروع ہو گئی، اور ابھی سے ہماری جائیداد پہ دانت لگا کے بیٹھ گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں شریعت کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں, ورنہ کیوں بار بار حکم وصیت دیا گیا, کیوں بار بار نکاح کے موقع پر طلاق کے مسئلے کی شرائط طے کی گئی, کیوں بار بار مہر کے مسئلے کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اسی طرح کا مسئلہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان اس طرح سے پیش کر دیا جاتا کہ ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ غلط ہو رہا ہے مگر اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ اگر کچھ بولے تو وہی تانا ہم کو مل جائے, کہ یہ بدشگونی اور نحوسیں شروع کر دی ایسے موقع پر. یہی مسئلہ آگے بڑھ کر تکلیف کے مسائل میں بھی آدمی کو روک دیتا ہے کہ بہت سارے مسائل کو بیان نہ کیا جائے, کیونکہ میں خود اپنے کانوں سے یہ تقریر سن کے آیا ہوں. کسی ابھی کی بات نہیں ہے, بات بہت پرانی, کہ کسی نے یہ مسئلہ بتایا کہ اگر ہمارے مرجے کا انتقال ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا. تو دوسرے صاحب نے جوش میں آ کر ایک پوری تقریر اس کے خلاف کی, اور بڑی جوشیلی تقریر. واقعاً ایسا لگ رہا کہ اپنے آپ کو ان کو کنٹرول بھی نہیں رہا, اور پوری تقریر کا لطف لباس یہ تھا کہ آخر ایسے مسئلے بیان ہی کیوں کیے گئے. ہم اپنے مرغے کے طول عمر کی دعا مانگ رہے ہیں اور خلا صاحب اس مرغے کی موت کے بعد کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس قسم کی جذباتیت روک دیتی ہے آدمی کو ان واجب مسائل پر غور کرنے, تو جب تک پیش نہیں آ رہے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب پیش آ جاتے ہیں تو ایک ایک نماز انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, جس کے اندر کوئی خرابی نہیں کہ آدمی اپنی تمام تر دعاؤں کے ساتھ ذہنی طور پر ان تمام مسائل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دے جو ایک مرغے کے انتقال کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ بہتر مثال دیکھنا چاہیں تو سیرت معصومین میں دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں اردو زبان معصومین کی جو سیرت لکھی گئی اس میں ایک چیپٹر یا ایک باب عام طور پر کم ہوتا, باقی تو وہی ساری باتیں ہیں کہ تاریخ ولادت, مقام ولادت, والد کا نام, والدہ کے حالات, امام کی اپنی زندگی, امام کو کس طرح قید کیا گیا, شہادت کے بعد کے حالات. لیکن ہر امام کے حالات میں اسی طرح ایک چیپٹر یا ایک باب بہت اہم جو اردو کتابوں میں تو شاید ہی کہیں آپ کو نظر آئے, لیکن عربی میں جتنی بھی کتابیں سیرت معصوم کے حالات سے ہمارے پرانے علماء نے لکھی سب میں یہ باب ہوتا, اور وہ یہ کہ مولا کائنات کی ذات کو چھوڑ باقی ہر امام کے بارے میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ پانچویں امام کے بعد چھٹے امام یہی ہیں جن کو ہم امام مان رہے ہیں. مولا کی امامت کے بارے میں تو الحمدللہ ہماری زبان میں یعنی اردو بے شمار کتابیں ہیں, وہ تمام قرآنی نصوص اور احادیث سے معصومی احادیث سے رسول, لیکن یہ مسئلہ خالی مولا کا مسئلہ نہیں, ہر امام کے زمانے میں یہ مسئلہ کہ پتہ کیسے چلے کہ یہی ساتویں امام, پتہ کیسے چلے کہ یہی آٹھویں امام دلیل کا. تو عربی کتابوں میں آپ دیکھیں کہ ہر امام کے حالات میں شروع میں ہی ایک چیپٹر آتا, وہ احادیث جن سے پتہ چلے کہ آٹھویں امام یہی, نویں امام یہی, دسویں امام یہی, ہر امام کے حالات میں یہ حدیثیں آتی. بہار الانوار کے کچھ ابواب کا اردو ترجمہ ہو چکا, اس میں آپ دیکھیں کیونکہ کتاب عربی کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ معصومین کے حالات, اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصیت کے ساتھ یہ باب ضرور ہوتا. اچھا اس چیپٹر جسے واقعا ہمیں اور آپ کو اس لیے بھی یاد کرنا کہ تقریباً ہر امام کے بارے میں یہ تنازعہ تو پیدا کیا گیا کہ یہ ہے سچے امام یا کوئی اور ہے. کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام کی امامت کو مشکوک بنایا گیا, پانچویں امام کی امامت کو مشکوک بنایا گیا, چھٹے امام کے بارے میں تو ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی, لیکن پھر ساتویں امام, پھر آٹھویں امام, پھر نویں امام, ان حالات میں بہت زیادہ اہم ہو جاتا ان احادیث کو پڑھنا کہ جس سے امام کی امامت جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی دلیل بھی ہمارے سامنے آئے. مولا کے بارے میں ہر ایک کو معلوم, اور کچھ نہ صحیح تو غدیر خم کا اعلان تو ہر ایک کو یاد, لیکن ایسا ہی غدیر خم جیسا اعلان ہر امام کے بارے میں کیا گیا اور ان سے پہلے والے امام نے کیا. اب آئیے میرے اس وقت کے موضوع کا اس سے کیا تعلق. اب جس وقت آپ ان احادیث کو دیکھیں گے کہ آٹھواں امام بتا کے جا رہا ہے کہ میرے بعد نواب کون ہوگا, چھٹا امام بتا کے جا رہا ہے کہ میرے بعد ساتواں امام کون ہوگا, چوتھا امام بتا کے جا رہا ہے کہ میرے بعد پانچواں امام کون ہوگا. یہ بہت ہی اہم حصہ ہے سیرت معصومین کا. تو زیادہ تر حدیثیں آپ کو اسی طرح ملیں گی کہ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہونے والا ہے. اب مسئلہ وہ مسئلہ کہ اگر اسی قسم کے جذباتی ماحول کا خیال کیا جائے جو ہمارے یہاں لوگ غلط وقت پہ جو بحث چھیڑ دیتے ہیں تو یہ سوال ہی بالکل غلط. کیا ایک شخص کا تو چوتھے امام کی موت کی دعا مانگ رہا جو ان سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بعد پانچواں کون, چھٹے امام سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بعد کون. اچھا ساتویں امام کے بارے میں تو ایک واقعہ آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ جس کے اندر امام بکری کو لے کر آئے اور اس نے سجدے کا حکم دیا اور چھٹے امام نے یہ بتایا کہ امام کبھی کوئی فضول کام نہیں کرتا. لیکن اسی طرح سے اور بہت ساری روایتیں, راوی سوال کر رہا ہے کہ مولا آپ نہ رہے اس دنیا میں. اب دیکھیے یہ جملہ بظاہر کتنا خطرناک, ایک مرضی کے بارے میں تو ہم سوچ بھی سکتے ہیں لیکن امام راوی کا سوال مولا آپ نہ رہے تو ہم کیا کریں, پھر ہمارا امام کون. اور امام اتنی ہی سنجیدگی سے اس کا جواب دے رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ تیرا سوال غلط, یہ نہیں کہہ رہے کہ تیرے سوال میں میری موت کی دعا پوشیدہ, یہ نہیں کہہ رہے کہ تیرے سوال میں کوئی بدشگونی. اس لیے کہ مسئلہ واجبات کا مسئلہ, اس لیے کہ وہاں پہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ, وہاں مسئلہ نجات کا مسئلہ. اس حد تک نہ کہ لیکن ایک چھوٹے پیمانے پر یہی مسئلہ مرض وقت کے ساتھ پیش آتا, اور اس سے چھوٹے پیمانے پر یہی مسئلہ ہماری زندگی ہماری اولاد کے ساتھ پیش آئے. ہم نہ رہے تو ہماری اولاد اس مال اسباب اور جائیداد کا کیا کرے گی. تفصیلات تو اس میں اتنی زیادہ کہ وصیت کے مسائل پڑھنے تو اندازہ ہو جائے گا. تو خیر یہ ساری تمیز اس لیے کہ ایک ایسے سانحے سے ہماری قوم گزری جو ہم میں سے اکثر نوجوانوں کے لیے اس لیے ایک بالکل نیا واقعہ ہے کہ آیت اللہ محسن الحکیم کے انتقال کے بعد جو دو مشہور شخصیتیں مرجعیت کی منزل پر پہنچی, دونوں کا مرجعیت کا زمانہ اتنا طویل تھا کہ عام طور پر ماضی کی تاریخ دیکھیں تو اس عرصے میں تین یا چار مرجع تبدیل ہو جاتے ہیں 20 سال. عام طور پر ماضی میں ہم دیکھیں 5 سال 7 سال 8 سال کے بعد ایک نیا مرجع سامنے آتا, تو اس دور میں لوگوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ مسائل پیش آتے تھے, ریپیٹ ہوتے رہتے تھے تو ان کے ذہن میں محفوظ تھے. یہاں 20 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا, اور وہ 20 سال کہ ہمارے پاکستان کے ماحول تو زیادہ تر لوگوں نے تقریب اسی 20 سال میں کی تھی. اس لیے جب قسم کا شوق سا لگا اور لوگ اپنی شرعی ذمہ داری آسانی سے نہیں پہچان پاتے, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں, درس اصول فقہ یا توضیع المسائل کو حفظ کرنے والے جو نوجوان وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کے نہیں یہ بات تو مولانا غلط کہہ رہے ہیں. ان جنرل جو شیعہ قوم کی حالت کی تقریب کرنے والوں کی اس کو ذہن میں رکھیں. اس لیے ضروری محسوس ہو رہا کہ چاہے فی الحال ہمیں ان مسائل کی ضرورت ہو یا نہ ہو, ایک مرتبہ بنیاد سے چلیں اور یہ دیکھیں کہ آئندہ خدا نخواستہ اگر کبھی یہ ضرورت ہمیں یا ہمارے کسی ساتھی کو پیش آ جائے تو کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی, بلکہ یہ کہا بھی کہ ہمیں تو آپ ہی سے یہ توقع تھی کہ یہاں کا درد شروع ہوگا تو ایک مرتبہ 4-5-6 تقاریر کا موضوع آغاز کوئی کی ذات اور ان کی شخصیت کو بیان کیا جائے گا. لیکن پچھلی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں کے درس کا خاص انداز ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان مسائل کے بعد ہم اپنی تقریر کا ایک حصہ 2-3 مہینوں کے لیے آغائے کوئی کی شخصیت کو دے, لیکن فی الحال آغائے کوئی کے حالات سمجھنے سے زیادہ اہم وہ بنیادی مسئلہ سمجھنا کہ جس کے اوپر پورے حوزہ علمیہ اور پورے مراجی اور پوری مرجعیت کے دار و مدار. تو بس پچھلی تقریر کی کچھ کمی, کچھ آج کی کمی, اور ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے جو میں نے یہاں تو پچھلے جمعے کو عرض نہیں کیا لیکن اتوار کی جو تعلیم کی مجلس تھی اس میں یہ کہا ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی ان لوگوں کو دیکھ کر جو اپنے آپ کو خود ہی کسی مرضی سے متعلق ظاہر کر دیں کہ جی ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہاں ترغیب کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ جائے کہ ہمارا مرضی بھی ایسا ہوگا. تقریب ایک ایسی چیز کہ مراجے کی اکثریت اس سے گھبراتی، پسند نہیں آتا کہ اس کی تکلیف کی جائے، اس لیے کہ اس میں اتنی بڑی ذمہ داری کندھے پہ آ جاتی، اتنا بڑا بوجھ اپنی گردن پہ اٹھانا پڑتا. اور مرضی اسی کو کہتے ہیں جو ہم سب سے زیادہ دین کو جانتا، جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا بھی، جسے چیزوں کی حقیقت جتنی زیادہ پتہ چل جائے اتنا ہی زیادہ اس کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا. مراجے کو معلوم کہ ایک فتویٰ جو وہ دیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو تو نہیں معلوم کہ ایک فتویٰ ہم نے اپنی زبان سے ادا کر دیے اور کتنا بڑا بوجھ ہم نے اپنے آپ پہ ڈال لیا، لیکن مرجے کو معلوم کہ ایک فتویٰ جو وہ دیتے ہیں، جب تک اس فتوے پر جو آدمی بھی عمل کرے، قیامت کے دن اس مرجے کو اس آدمی کی جانب سے جواب دینا پڑے گا. جو مثال بھی میں نے مجلس میں دی کہ ہم قیامت کے لیے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینے جائیں تو ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں پڑھی، 2 کیوں نہیں پڑھی یا 4 کیوں نہیں پڑھی، تم نے مغرب کی نماز کی 1 رکعت میں الحمد کا سورج کیوں پڑھا، کوئی اور سورج کیوں نہیں پڑھا. ایک ایک عمل کا جواب ہم کو دینا، اور ہم اور آپ تو بڑی آسانی سے یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے کیا خدا اس کا جواب پوچھنا، آغائے خوئی سے پوچھ، امام خمینی سے پوچھ، آغائے گل پائیگانی سے پوچھ، ہم ان کی تکلیف میں تھے، انہوں نے تو ہم نے عمل کر لیا، جواب ان کو دینا پڑے، اپنے ایک ایک فتوے کے بارے میں ان کو جواب دہی کرنا پڑے تو آسانی سے راضی نہیں ہوتی. شیعہ تاریخ میں آپ کو ایسے مراجے کے نام بھی ملے. سید ابن تاؤد کی اکثر میں مثال دیتا ہوں، جو استاد المجتہدین کہلاتے ہیں، تقریب کروانے سے انکار کر دیا، اپنا کوئی رسالہ عملیہ کبھی چھاپا ہی نہیں، کہ اپنے اعمال کا جواب دینا مشکل ہو جائیے کہ 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 مقلدین کے اعمال کا بھی جواب دیا جائے، مگر دوسری جانب یہ ذمہ داری بھی مستحق پہ آتی کہ جو جاننے والا ہے اس پر واجب ہے کہ نہ جاننے والے کی رہبری کرے، اس کو ہدایت کرے، اسے بتائے. اس اعتبار یہ جو میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ میری تقریر کا ایک اہم حصہ بننے والی ہے، ایک جانے وہ دیکھتے ہی ہے کہ قیامت میں جان چھڑانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فتویٰ نہ ہو، مگر دوسری جانے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اس لیے گردن پکڑ لی جائے. یہ عام بیچارے صاحبان ایمان جو نہ قرآن جانتے نہ حدیث جانتے ہیں، جب تمہارے سامنے اپنی لالمی کی بنا پہ غلطی کر رہے تھے اور تمہارے علم اور نالج میں تھا تو تم نے کیوں ان کی رہبری نہ کی؟ جس طرح اگر ایک عام آدمی کے سامنے کوئی دوسرا آدمی زخموں سے چور چور مر رہا اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ جس طرح سے فوکٹیز دی جاتی ہے یہ علاج کیا جاتا، تو بہرحال افسوس کر کے رہ جائیں گے، دنیا بھی ہمیں برا نہیں کہے. لیکن ایک ڈاکٹر کے سامنے کوئی مریض اس طرح مر رہا اور وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے کہ میں اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اس کو کنڈیم کیا جائے گا، اس کی مذمت کی جائے گی، اس کی برائی کی جائے گی. مستحق بیچارہ ان دو پریشانیوں میں پھنسا ہوا، فتویٰ تو اتنا بڑا بوجھ اپنی گردن پہ لے، اور اگر فتویٰ نہ تو دوسرے پہلو سے مجھے پکڑا جا سکتا، جب امرے دل مارو پر نہیں ارے منگا ہم میں سے ہر مومن کی گردن پہ آ جاتا تو مرجے کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہوتی، چنانچہ مجبور اسے فتویٰ دینا پڑتا، باطل ناخواستہ اسے فتویٰ دینا پڑتا. لیکن ہماری تاریخ ایک نہیں بے شمار واقعات کہ گھر آئی ہوئی مرجعیت کو اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس مستحق کو یہ یقین کامل ہو گئے کہ مہاراج ایسا عالم اس وقت دنیا میں موجود ہے کہ قیامت کے میدان میں اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا کہ خدا بندہ اس لیے میں نے لوگوں سے تقلید نہیں کروائی کہ خدا عالم تھا. یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ صرف وقت اس کو نہیں بیان کیا جا رہا کہ ہمارے مہاراج کا کردار کیسا بلکہ اس میں فقہی مسئلہ بھی پوشیدہ وقت بڑی تیزی سے گزرا جا رہا اس لیے اس کی مزید وضاحت تو آئندہ کہ کبھی یہ نہ سمجھ کہ یہ کیا مصیبت آ جاتی ایک مرچے کو مثلا انتقال ہو ایک گوچے سے کوئی کھڑا ہوا دوسرے کونے سے کوئی کھڑا ہوا تیسری جانے سے کوئی آیا اور آپ سمجھے کہ ہمارے مہاراجے کی بھی یہی حالت ہو. آپ اپنے ان بزرگوں یا اپنے ان ساتھیوں سے پوچھیے جو آغاز محسن لکھین کے انتقال کے موقع پر سمجھدار تھے 15 سال 16 سال کی عمر اس وقت تو کیسا طوفان بدتمیزی کچھ نادان دوستوں نے مچا رکھا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا آخر 9-9 10-10 مراجے کا نام تقلید کے لیے آ رہا اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ بات علمی طریقے سے ہوگی لیکن وہ گھومنے طریقے سے بات کی جا رہی طریقہ کار غلط تو صحیح چیز بھی بری لگنے لگتی اس وقت تو اس سے بھی زیادہ وہ ماحول ہو چکا. یہ جو جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں سن کر کچھ چیزیں دیکھ کر کچھ چیزوں کا مشاہدہ کر تو کم از کم اپنے پاکستانی ماحول سے مرجعیت کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے وہ ان تمام چیزوں سے اسی طرح غلط نہیں ہے. میں بہت غلط مثال دینے جا رہا ہوں لیکن دے دوں اس لیے کہ مسئلہ اس وقت کا نہیں یہ مسئلہ مجموعی اعتبار سے ہم کو بار بار پیچھاتا رہے کہ جس طرح قرآن کہہ رہا کہ قیامت خدا حضرت عیسیٰ سے سوال کرے کہ یہ جو تمہارے ماننے والے مفہوم قرآن کا ہے جملے میرے یہ جو تمہارے ماننے والے تم خدا کے بیٹے ہو تم خدا ہو تم تین میں سے ایک کہ تمہارے ماننے والے تمہارے نام پر یہ سنسار کیسے پھر رہیں تو یہی جواب تو جناب عیسیٰ کا قرآن نے پھونک دیا کہ جناب عیسیٰ کہیں گے پروردگارا میں سب سے بیزار میرا اس کا کوئی تعلق نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ اپنی طرف سے کہا میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی خیر وہ تو مقام نبوت اور وہ تو مقام توحید لیکن چھوٹے پیمانے پر انقلاب ایران کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں ہمدرد بن کر کچھ اس طریقے سے اس انقلاب کی تبلیغ کہ بہت سے لوگوں کو صرف میں مجبور کر دی صرف جلانے پر اور مرجعیت میں بھی آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے رہے لیکن وہ امام خمینی یا وہ ہمارے مراجل ان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو ان کے نام کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. واپسی کا محاورہ بالکل صحیح کہ پیر نہیں اڑا کرتے ہیں مرید اڑا دیا کرتے ہیں. یہی مسئلہ آپ کو کئی مرتبہ آپ کے سامنے آئے گا تو ان چیزوں کی وجہ سے مقام مرجعیت سے آپ کو بدل نہیں ہونا بدگمان نہیں ہونا یہ نہیں سوچنا ہے کہ مثلاً معاذ اللہ وہاں سے کوئی انسٹرکشن آ رہی یا سب کچھ وہاں کا طریقہ کار یہ ہماری بے خبری ہماری کم علمی ہم مسائل نہیں جانتے اس لیے ان لوگوں کو موقع ملتا کہ غلط غلط طریقے سے اس انداز سے صحیح چیز کو بھی غلط طریقے سے پیش کریں کہ دل میں شک و شبہ پیدا ہونے لگے. اب آئیے یہ بہت مختصر تو نہیں صحیح لیکن بہت اہم ہے موجودہ حالات میں. اب آئیے آیت اللہ خلی کے انتقال کے حوالے سے ہم عمومی بات کریں خاص آغاز خلی کی ذات کے بارے میں ایک عمومی بات اور وہ یہ ہے کہ یہ تقلید اور اجتہاد کا نظام اس میں بھی میری اطلاعات کے مطابق مسئلہ بتاتے ہوئے بعض لوگوں کے جملوں میں ایسا ٹکراؤ ہوا کہ عام آدمی پریشان ہو. اب آئیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کو سمجھے بغیر آپ کے لیے ہر مستحق کے انتقال کے بعد کچھ دن ایسے گزریں گے کہ اعمال باطل ہونے کی نوبت آ جائے گی. اس کے لیے بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے جو توضیح کے بالکل شروع میں لکھا شاید مسئلہ نمبر 2 یا بلکہ شاید مسئلہ نمبر 1 ہو لیکن ہم اور آپ اس مسئلے کو بہت ہی سرسری پڑھ دیتے ہیں جبکہ وہ بہت ہی اہم مسئلہ آج اسی مسئلے کی وضاحت پھر موقع ملا تو مستحد مردہ کی تقلید پر باقی رہنے کے موضوع کو مکمل کیا جائے لیکن وہ موضوع ابھی چھوڑ دی پہلے بنیادی مسئلہ سمجھیے وہ بعد میں آتا اور وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے اور جلدی میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کرنا کوئی غلطی بھی نہیں جائز بھی، اور وہ یہ ہے کہ آدمی یا مستحق ہو یا کسی مستحق کی تکلیف کرے، حکم خدا تک پہنچنے کے دو ہی طریقے عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، حکم خدا جو یا قرآن ہے یا احادیث، اس کو معلوم کرنے کے دو ہی طریقے، یا آدمی خود مستحق یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے، اور اس کی بنیادی شرط وہی جو میں نے چار پانچ دن پہلے بڑے امام باڑے میں آیت اللہ خوئی کی چہلوں کی مجلس کے سلسلے میں عرض کی، کہ اس کی بنیادی شرط وہی نہیں ہے کہ ایک حدیث پڑھ لی اور فتویٰ دیا، بلکہ کم سے کم اسے 23 علوم کا ماہر ہونا پڑے گا، اور جو تقریباً 20,000 فقہی احادیث وہ ساری احادیث اس کو پڑھ لینا پڑیں گی، اور قرآن میں جتنی فقہی آیتیں جو تقریباً 800 کے قریب ہے وہ ساری آیتوں کا اسے مطالعہ کرنا پڑے گا، تب کسی مسئلے پہ وہ فتویٰ دے سکتا، یہ نہیں کہ اس نے ایک حدیث پڑھ لی کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا اور دوڑ پڑا کہ اس پہ مجھے عمل کرنا، نہیں، ساری احادیث کا اس کو مطالعہ کرنا، خیر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو جب اتنی نالج کسی کے پاس آ جائے تو وہ مستحق خود سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، وہ ڈائریکٹ اپنے علم کے مطابق عمل کرے، اور اگر اتنی معلومات نہیں ہے تو لا محالہ کسی نہ کسی کی تقلید کرنا، تقلید کے معنی جس نے قرآن اور حدیث پر اتنی ریسرچ کر لی ہے اس کے فتوے پہ بھروسہ کرنا، کہ بھائی ہم خود کے لیے علم حاصل نہیں کر سکے تو جس نے یہ علم حاصل کر لیا اسی کی بات کو مانا جائے۔ یہ میں بچوں جیسی بات کو یہاں دہرا نہیں رہا ہوں، یہ صرف ایک شروع کا جملہ تھا مسائل کو کا آغاز کرنے کے لیے۔ تو عام طور پہ یہی دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ یا انسان خود مستحق قرآن اور حدیث کو سمجھ رہا ہو، یا کسی مستحق کی تقلید کر رہا ہو یعنی ان کے فتوے کو حاصل کر کے اس پہ عمل کر رہا ہو، لیکن توضیع پڑھے ہوئے ہر شخص کو معلوم کہ توضیع میں لکھا ہے کہ ان دو کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ بھی اور اس کا نام ہے احتیاط۔ عام طور پر اس مسئلے کی ہم کو ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے ہم اس کی تفصیل ہی میں نہیں جاتے ہیں کہ احتیاط کسے کہتے ہیں، لیکن جب کسی مرضی کا انتقال ہوتا تو تقریباً 60-70% مومنین کی نجات احتیاطی کے مسئلے میں ہوگی اگر ان کو یہ پہلے سے معلوم ہو۔ یہ میں نے 60-70% کہا، 100% نہیں کہا، اس لیے کہ ایک بڑی تعداد مومنین کی ایسی ہوگی جو اپنے مستحق کی زندگی یہ پتا چلا چکی ہوتی ہے کہ ہمارے مستحق کے بعد نمبر دو کون، یہ کون لوگ ہیں جو احتیاط واجب کے مسئلے کو سمجھتے اور احتیاط واجب میں اپنے مستحق کی زندگی میں دوسرے مستحق کو ڈھونڈ چکے ہوتے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے۔ تو دیکھیے حکم خدا یا شریعت پر عمل کرنے کے صرف دو طریقے نہیں جو عام طور پر لوگ سمجھتے، پھر میں کہہ دوں کہ یہاں کی تقاریر کیونکہ کیفیت میں محفوظ ہو جاتی تو یہاں کا مجمع یہ نہ سمجھ کہ یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہم تو ان چیزوں کو بہت زیادہ جانتے ہیں، نہیں، عام بات ہو رہی، عام طور پہ تو وہی طریقے مشہور، یا خود مستحق ہو یا کسی مستحق کی تکلیف کر، جبکہ اس میں ایک تیسرا راستہ بھی ہے جس کا نام ہے احتیاط۔ ہاں، احتیاط میں اور پہلی دو باتوں میں بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ کہ اجتہاد اور مستحق ہونا یا مقلد ہونا، اجتہاد کرنا یا تقلید کرنا، یہ جو ہے اس کے اندر کوئی آپشن نہیں، یعنی جو آدمی مستحق ہے وہ تقلید نہیں کر سکتا، مستحق کے لیے تقلید حرام، اسے اجتہاد ہی پہ عمل کرنا، اور جو مقلد ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا، یعنی مقلد کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ دیکھیے مقلد کے اندر کون آتا ہے، فرض کیجیے کہ اجتہاد کا مطلب ہے 100 علم حاصل کرنا، تو جس کا علم 0 ہے وہ بھی مقلد، اور جس کا علم 99 ہے وہ بھی مقلد، مقلد کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جاہل پتلا جو الف بے بھی نہیں جانتا اس کو بھی تقلید کرنا ہو. اور پاکستان میں جتنے بھی علماء کیونکہ کوئی بھی یہاں مستحد نہیں, کسی کا اجتہاد ثابت نہیں, نجف اور قم کے 20-30 سال تعلیم حاصل کر کے آنے والے انہیں بھی کسی کی تقلید کرنا ہو. جو اجتہاد کی منزل تک نہیں پہنچا ان سب کے لیے تقلید ہے. یعنی وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ گویا اجتہاد سے صرف 1 ڈگری کم, وہ بھی فتوا نہیں دے سکتا ہے, وہ بھی مجبور ہے کہ تقلید ہی کرے کسی. یا مجتہد بن جاؤ, اور اگر مجتہد نہیں بن سکے, جیسے وہ کہا جاتا ہے علم کیمیا کہ فلاں صاحب سونا بنا رہے تو سب کچھ ہو گیا, ایک آنچ کی کمی رہ گئی. ایک آنچ کی بھی اگر کمی رہ جائے تب بھی تم فتوا دینے کا حق نہیں رکھتے ہو. اجتہاد اور تقلید میں کوئی آپشن نہیں. جو مجتہد ہے اس کے لیے تقلید حرام, جو مجتہد نہیں ہے اس کے لیے فتوا دینا حرام. لیکن تیسرا راستہ احتیاط, جن کی سمجھ میں ابھی تک کی بات نہیں آئی وہ ذرا انتظار کریں گے, ساری باتیں واضح ہو جائیں. تیسرا راستہ ہے احتیاط. ہاں یہ تیسری چیز ایسی جس کو مستحق بھی استعمال کر سکتا ہے اور جسے مقلد بھی استعمال کر سکتا ہے. اشتہار تو تقریب میں دائرے محدود, جو مقلد ہے وہ اپنے دائرے سے نکل کے مستحق کے دائرے میں نہیں جا سکتا, جو مستحد ہے وہ اپنے دائرے سے نکل کے مقلد کے دائرے میں نہیں آ سکتا. لیکن ایک تیسرا راستہ اسلام نے اور رکھا, اس کا نام ہے احتیاط. اور احتیاط وہ چیز چاہے مستحد بھی ہو وہ بھی کہے, لیکن وہ تقلید کسی کی نہیں کر سکتا, لیکن وہ چاہے اپنے فتوے پہ عمل کرے چاہے احتیاط پہ عمل کرے. اور جو مقلد تقلید میں یعنی جو مستحد نہیں, وہ فتوا نہیں دے سکتا لیکن اسے یہ اختیار ہے. مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. احتیاط وہ کامن چیز جس پہ مستحد اور غیر مستحد آ کے جمع ہو سکتے ہیں. یعنی مستحد جو فتوا دے سکتا اس کے لیے تقلید حرام لیکن احتیاط حرام نہیں. وہ فتوا دے سکتا ہے مگر فتوا نہ دے اور کہے کہ میں احتیاط سے عمل کروں, سبحان اللہ, کوئی اجازت. اور مقلد جو مستحد نہیں وہ فتوا نہیں دے سکتا حرام, لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی مستحدی کے پیچھے چلو. وہ کہہ سکتا میں کسی مستحد کے پیچھے نہیں چلوں گا, میں احتیاط سے جاؤں, اس کی اس کو اجازت. تو تیسرا راستہ احتیاط, یہ وہی جو میں نے تقریر کے بیچ میں کہا کہ شیعہ تاریخ میں ایسے مستحد گزرے جنہوں نے فتوا دینے سے انکار کر دی کہ ہم فتوا نہیں دیں گے اور احتیاط سے عمل کیے. تو احتیاط وہ چیز ہے جو مستحد کو بھی حق حاصل ہے اور جو مقلد کو بھی حق حاصل ہے. یہ تو ہوئی احتیاط کی, ذرا سی احتیاط کی تکارو اس کی ایک جھلک. اب آئیے ایک بات اور سمجھ لیجیے, وہ یہ اچھا احتیاط کیسے کسے ہیں ہے بہت ہی کلیئر بات. بے شمار احادیث احتیاط کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی. فَإِنَّهُ سَبِيلُ النَّجَاةِ, نجات حاصل کرنے کا راستہ یہی احتیاط. احتیاط کے معنی یہ کہ آج تک جتنے بھی فتوے دیے گئے کسی مسئلے اس طرح عمل کرنا کہ ہر مستحد کی بات پہ عمل ہو جائے, بالکل اسی طرح جس طرح آٹھویں امام نے اس ملحد کو, بے دین کو, جہلیے کو عقائد کے مسئلے میں احتیاط کا طریقہ سمجھایا. ایک بہت ہی مشہور مناظرہ ہے دو جملوں کا, بعض علماء کہتے ہیں چھٹے امام کا ہے لیکن اکثر کا کہنا ہے کہ یہ آٹھویں امام کا مناظرہ. دو جملوں کی بات کہ دیکھ, اگر موت کے بعد پتا چلا کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کچھ نہیں, تو نہ تمہارا نقصان ہوا نہ ہمارا نقصان ہوا. تم نے خدا کو نہیں مانا, ہم نے خدا کو مانا. تم نے دین کو نہیں مانا, ہم نے دین کی پابندی. موت کے بعد پتا چلا کہ جی کچھ بھی نہیں, تو خیر نہ تمہارا کوئی نقصان ہوا نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا. اور اگر موت کے بعد پتا چلا کہ خدا ہے اور آخرت ہے اور دین ہے اور ساری پابندی ہے, تو تمہارا تو نقصان ہی نقصان رہا, ہم فائدے میں رہے. یہ ہے احتیاط, اس طرح سے عمل کرنا کہ اگر پتا چلے کہ بات غلط بھی تھی تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو اور صحیح تھی تو ہمارا فائدہ ہو. اب اس کی مثالیں بہت زیادہ, لیکن مثالوں پر جانے سے پہلے ضمنی چیز اور سمجھا دی جائے اور پھر ہم مثالوں پہ جاتے ہیں. شیعہ علماء میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے. نہیں پہلے ایک آدھ میں مثال دے دوں. مثلا جمعے کا غسل, آج جمعے کا دن ہے, جو غسل جمعہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ غسل جمعہ واجب, اور بعض کہتے ہیں کہ غسل جمعہ واجب نہیں. دو نظریے ہیں شیعہ فقہا کے پاس. بعض کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک واجب نہیں. جو نظریے ہو, اب اگر ہم مجتہد ہیں تو جو ہمارا نظریہ ہے اس پر ہم عمل کریں. اگر ہم نے اجتہاد کیا, حدیثوں کو دیکھا اور ہمارا فتویٰ نکلا کہ غسل جمعہ واجب ہے تو واجب سمجھ کے غسل کرو, پتا چلا واجب نہیں ہے تو چھوڑ دو. یا اگر ہم مقلد ہیں تو جس کے مقلد ہیں اس کی بات پہ عمل کریں. سید مرتضیٰ کے مقلد ہیں, وہ کہتے ہیں غسل جمعہ واجب ہے تو ہم غسل جمعہ کر دیں. اور آقا گل پائیدانی کے مقلد ہیں, وہ کہتے ہیں واجب نہیں, یہ نہیں کریں. وہ تو مسئلہ آتا احتیاط والے کا. اگر کوئی احتیاط والا ہوں, میں معذرت کہا ہوں ان بچوں اور نوجوانوں سے جن کی ایسی معلومات اس سے بھی کئی گنا زیادہ, اور وہ اکتا رہے ہوں گے. لیکن کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مستقبل کے سارے پرابلم احتیاط کو سمجھنے سے حل ہوں گے, اس لیے ایسی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو جو مستحد ہے اس کا مسئلہ بھی حل, جو مقلد ہے اس کا مسئلہ بھی حل. لیکن ایک رابطہ اسلام نے کا احتیاط. احتیاط کے معنی یہ کہ ہم یہ کہیں کہ پتا نہیں یہ والا مستحد صحیح ہے, پتا نہیں وہ والا صحیح. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ شیعوں کا یہ اتفاقی نظریہ کہ جب مستحد الگ الگ فتوے دیتے تو کوئی ایک فتویٰ صحیح ہے باقی فتوے غلط, اس کا نام ہے خطائے اجتہاد. اور برادران اہل سنت ایک گروہ تو وہی بات کہتا ہے جو شیعہ کہتے ہیں, لیکن دوسرے کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں, بلکہ پانچ مستحد اگر ایک مسئلے میں الگ الگ فتویٰ دیں تو وہ پانچوں کے پانچوں بالکل صحیح. اور خدا نے آسمانوں جو اپنی شریعت بنائی ہے وہ ایک شریعت نہیں بنائی, بلکہ لکھا ہے کہ فلاں مستحد کے مقلد کے لیے یہ شریعت ہے, اور دوسرے کے مقلد کے لیے یہ شریعت ہے, اور تیسرے کے مقلد کے لیے یہ شریعت ہے. ہمارے یہاں یہ نظریہ نہیں, ایک صحیح ہے باقی غلط. البتہ جو غلط, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی اس لیے ان کو پکڑا نہیں جائے گا اور سزا نہیں دی جائے گی, ایک الگ موضوع. میں ادھر سے ادھر نکل جاؤں تو آپ کا پورا درد اپنی جگہ رہ جائے. تو بہت ہی مختصر, احتیاط کرنے والا کیا کرے؟ وہ سوچے گا کہ سید مرتضیٰ بھی ایک مستحد اور وہ کہتے ہیں کہ غسل واجب, اور اگر وہی ایک مستحد ہے وہ کہتے ہیں غسل جمعہ واجب نہیں. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں. یعنی غسل جمعہ کو انجام یہی لیتا ہوں کہ اگر قیامت میں یہ واجب نکل آئے تو ٹھیک ہے میں نے کر لیا, اگر واجب نہیں نکلا, خدا نے کہا یہ تو واجب ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے واجب نہیں تھا لیکن غسل میں نے کیا تو کوئی نقصان تو نہیں ہوا میرا, خدا اس کی سزا تو نہیں دے, وہ واجب نہیں تھا گیا, خدا نکال تھے کسی مطلب میرے نام اعمال میں نہیں چاہیے مجھے اجر و ثواب. یہ ہے احتیاط, اس طرح عمل کرنا کہ قیامت میں اگر ایک مستحد کا فتویٰ صحیح نکلا دوسرے کا غلط نکلا تو ہماری جیب ہر مستحد کے فتوے کے مطابق عمل ہو, جیسا خدا چاہے گا ویسا ہم نکال کے عمل رکھ دیں. یا دوسری اس کی اور واضح مثال, اور پھر میں اپنے موضوع پر آ جاؤں. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں مسئلے, غلط فہمی نہ ہو, دونوں مستحد کا انتقال ہو چکا اس لیے یہ عمل کے لیے نہیں, یہ سننے کے لیے ہے مسئلہ. جو مثلا امام خمینی تمام شرائط کے ساتھ کہتے کہ لانڈھی سے اگر کوئی آدمی کھڑا نظر آئے تو 14 میل ہو جائے تو وہ یہاں نماز قصر پڑھے, اور آغاز خود کہتے تھے کہ جی نہیں لانڈھی اور کھڑا نظر دونوں کراچی میں ہیں, اس لیے 14 میل بھی ہو جائیں شہر کے اندر اندر ہو تو اس لیے نماز پوری پڑھنا. اب اگر ہم مقلد ہیں تو جس کی تقلید میں ہے اس کے فتوے پہ عمل کر دیں, اگر کوئی کی تقلید میں لانڈھی سے چلے خواجہ مسجد میں آ کے نماز پوری پڑھی, امام خمینی کی تقلید میں ہے لانڈھی سے چلے خواجہ مسجد میں آ کے نماز فجر پڑھی. لیکن اگر ہم تیسرے راستے پہ جاتے ہیں کہ نہ اجتہاد ہمارے پاس ہے نہ تقلید کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں احتیاط کریں, اس میں کیا ہوگا کہ ظہر کی نماز 2 دفعہ پڑھنا پڑے گا, ایک دفعہ اگر کوئی کے طریقے سے ایک دفعہ امام خمینی کے طریقے سے، کیونکہ قیامت یہی دو میں سے ایک چیز صحیح نکلے گی. اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ لانگی سے کھوجا مسجد میں نماز پوری رہتی تو ہم اپنی دائیں طرف کی جیب سے وہ نماز نکال کے رکھ دیں گے جو ہم نے چار رکعت پڑھی، لے خدا بندہ چار رکعت نماز لے. اور پتہ چلا کہ جی وہ لانڈی سے کھوجا مسجد کے اندر دو رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہے دوہر، تو ہم مثلاً اپنی بائیں جیب سے دو رکعت والی نماز رکھ دیں گے، یہ لے اس کو چھوڑ دے اس کو بھول جا، وہ ہم پیشی نہیں کریں گے. بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، یہ ہے احتیاط کہ کس طرح عمل کر دوں کہ مستحقی میں سے ایک صحیح ہے باقی کے فتوے غلط ہیں. لیکن سارے فتووں پہ اس طرح عمل کرنا کہ قیامت میں جو بھی صحیح نکلے وہ ہم خدا کے سامنے پیش کر دیں، یہ ہے احتیاط. یہ مستحق بھی کر سکتا، یہ مستحق بھی احتیاط کر سکتا اور مقلد بھی کر سکتا. یعنی ایک مستحق کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب نہیں، پھر بھی وہ بطور احتیاط اس غسل کو انجام دیتا رہے، کوئی حرج نہیں، اور مقلد کے لیے بھی اس کی اجازت ہے. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائیے، یہ جو میں نے ابھی جملہ کہا یہ تمام مستحقین کی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا، امام خمینی کی کتاب، آغائے خوئی کی کتاب، آغائے گل پائیدانی کی کتاب، اور ان سے پہلے کے مراجع کی کتاب. یہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ تقلید اور اجتہاد کے علاوہ احتیاط پر بھی عمل کر سکتا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کا مسئلہ نہیں. بعض علماء کہتے تھے کہ جی نہیں، آپ کے سامنے دو ہی راستے، یا تقلید یا اجتہاد، احتیاط کی گنجائش نہیں. ہاں جہاں مسئلہ حل نہ ہو وہاں احتیاط کرو، لیکن جہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ مثلاً اس نے جمعہ واجب نہیں تو آپ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ غلام نے آقا سے پوچھا کہ اے میرے آقا مجھے کیا کرنا ہے، اس نے کہا یہ کرنا. غلام نے آقا سے کہا ٹھیک ہے، تم نے تو یہ کہا، بطور احتیاط میں فلاں کام بھی کر لوں گی. یہ آقا کی توہین، تمہیں میں ڈائریکٹ تمہیں بتا رہا ہوں، میں واضح کر رہا ہوں کہ مجھے صرف یہ چیز چاہیے، تم کو نہیں. آپ نے تو یہ کہا کہ شاید اس کی بھی ضرورت پڑ جائے، میں وہ کام بھی کر لوں. یہ آقا کی توہین. یہ آقا ایک حکم دے چکا، پھر اس سے کہنا کہ آپ نے حکم دے تو دیا لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا. ارے آقا سے سن کر ڈائریکٹ بات کر کے اس کے بعد بھی اطمینان نہیں ہو رہا، یہ غلط، یہ توہین کہلاتی. یہ بعض علماء کا نظریہ. تو وہ کہتے تھے کہ احتیاط کی گنجائش نہیں ہے اسلام. ہاں جہاں پہ مسئلہ واضح نہ ہو وہاں احتیاط کر، لیکن جہاں آپ فتویٰ دے سکتے ہیں تو آپ احتیاط نہیں کر سکے. یہ بات بھی میں نے صرف بہت ہی اعلیٰ معلومات رکھنے والوں کے لیے عرض کی، اسی لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا. اب آ جائیے اصل مسئلہ. خلاصہ کیا نکلا کہ تقلید اور اجتہاد کے علاوہ اگر کوئی انسان چاہے تو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ، بغیر کسی پریشانی کے بھی احتیاط پہ عمل کر سکتا. یعنی اے خدا جو تو نے کہا اس پہ میں عمل کر رہا ہوں، بطور احتیاط میں دوسرے طریقے سے بھی اس پہ عمل کر رہا ہوں. مجتہد کا فتویٰ ہمارے سامنے، ہم نے کہا ٹھیک، ہم آغائے خوئی کی تقلید میں ہم کو مانتے ہیں، ان کے فتوے پہ تو عمل کر ہی رہے ہیں، لیکن امام خمینی کے فتوے پہ بھی عمل کر لیتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. موجودہ صدی کے تمام مراجع نے اس کی اجازت دی. وہ ایک بہت ہی پرانا گروہ ہو جو احتیاط کی مخالفت کرتا تھا. نہ آپ کو ان کے حالات زندگی سے دلچسپی ہے، نہ ہی درد پہ اتنا وقت ہے کہ اس قسم کی باتوں کی تفصیل میں جایا جائے. خلاصہ یہ رہا کہ اب اس صدی کے تمام مراجع متفق ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر بھی احتیاط کر سکتا. بہت ہی گھونگا، بہت ہی غلط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے جان بوجھ کر بھی احتیاط کی جا سکتی. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ کہ ہر آدمی کے بس میں نہیں احتیاط کرنا، کیونکہ 90% مسائل میں تو احتیاط بہت کے لیے وہ کیسے ایک چیز کو ایک مستحق واجب کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ واجب نہیں. بہت ہی آسان، اس عمل کو انجام دے لو، کیونکہ جس نے کہا واجب نہیں اس نے یہ تو نہیں کہا کہ گناہ، کہ یہ واجب نہیں آپ اسے چھوڑ سکتے. ایک مستحق کہہ رہا ہے گناہ کی حرام ہے، دوسرا کہہ رہا ہے مکروہ، نہیں مکروہ نہیں جائز. ایک مستحق کہہ رہا ہے کہ مثلا شطرنج حرام ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ حلال. اب احتیاط کا مطلب یہ کس کو چھوڑ، کیونکہ جو حلال کہہ رہا وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اسلام نے اجازت دی، یعنی چاہے آپ کھیلے چاہے نہ کھیلے کوئی حرج نہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں حرام ہے گناہ ملے، تو اب گناہ اور اجازت میں ٹکراؤ ہوا, گناہ سے بچنا اہم ہے, اس کام کو چھوڑ. یہ ساری باتیں تو بہت ہی واضح. اسی طرح کبھی کم اور زیادہ میں احتیاط ہوتی. ایک مستحب نے کا کپڑا ایک مرتبہ میں پاک ہوتا, ایک نے کا تین مرتبہ میں پاک ہوتا. اب یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ تین مرتبہ پاک کرو, کیونکہ ایک مرتبہ والا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے زیادہ دھونا غلط, وہ کہہ رہا ایک دفعہ دھو لو تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا, لیکن تین مرتبہ دھو لو, پاک چیز کو دھو لو اور دھو لو, اس میں کیا نقصان ہے کیا حرج ہے. یا مثلاً آبار کل فرماتے کہ پور پانی میں کپڑا دھو تو نچوڑنا ضروری ہے بنا بر احتیاط. آبار کل پائے گا نہیں کہتے پور پانی میں کپڑا نچوڑنے کی ضرورت نہیں. مقلد ہم جس کے ہیں اس کی بات پہ عمل کریں گے, لیکن احتیاط کریں گے تو کیا کہ کپڑا دھوئیں گے بھی اور نچوڑیں گے. کیونکہ آغائے کل فائدانی نے یہ کہا کہ کور میں کپڑا نچوڑنا ضروری نہیں, لیکن اگر کوئی پھر بھی نچوڑ تو غلط بھی نہیں. تو عام طور پر احتیاط جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے ممکن, لیکن بسا اوقات احتیاط کرنا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نہ سمجھیے کہ فقط علمیت کو جھاڑا جا رہا, نہیں, یہ مسئلے کا تعلق ہے آج کل سے کہ آغائے خوئی کے انتقال کے بعد ان کی احتیاط واجب پر ہم باقی رہ سکتے ہیں یا نہیں, اس کے لیے یہ سارے مسئلے میں بتا رہا ہوں. اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جی بڑے مشکل ہو رہے ہیں مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ وہ شرعی مسئلے ہیں جن کا یاد کرنا ضروری ہے اگر آپ باقی رہنا چاہتے ہیں آغائے خوئی پر, اس منزل تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. تو احتیاط جو ہے 90% تو بہت ہی آسان ہے, وہ یہی ہے کہ دو مستحدین کے فتووں میں ٹکراؤ, اس طرح عمل کرو کہ دونوں کی بات پہ عمل ہو جائے, یہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے. لیکن کبھی کبھار احتیاط پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ایسا ٹکراؤ ہوتا کہ ان کو لینے جائیں تو وہ چھوٹ جاتے ہیں, ان کو لینے جائیں تو یہ چھوٹ جاتے ہیں. دیکھیے کپڑا نچوڑنے کی مثال میں آپ دونوں کو لے سکتے ہیں, کیونکہ آغاز کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کھولو تو کافی, کھولنے کا نچوڑو بھی. اگر ہم دھونے کے بعد نچوڑ بھی لیں تو آگاہ کھوئی کی بات بھی آ گئی, گل پائے جانے کی بھی مخالفت ہم نے نہیں. وہ کہتے تھے دھونا ضروری ہے وہ تو دھو لیے, نچوڑنے کو منع تو نہیں کرتے. ایک اور تین کی مثال, ایک مستحب نے کہا ایک مرتبہ دھو ایک نے کرتی, تین ہم پر عمل کیا دونوں کی بات آ گئی. یا ظہر کی نماز دو دفعہ پڑھ لی ہم, ایک دفعہ کھوئی کے مطابق ایک دفعہ خمینی کے مطابق, چلے دونوں کی بات آ گئی, اس میں نقصان تو نہیں ہو. لیکن کبھی کبھار یہ بہت ہی اہم مسئلہ بیان ہو رہا اس لیے کہ اس سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ مستحق کے انتقال کے بعد کس طرح سے معافی رہا جاتا. میں خود بھی محسوس کر پا رہا ہوں کہ بہت سی باتیں میں بیان تو کر رہا ہوں شاید واضح نہیں ہو پا رہی ہیں مجمع پر, پھر بھی جرمل آج بات ہو جائے, پوری بات سمجھ میں نہ آئے, کچھ بات سمجھ میں آ جائے, آئندہ تقریب میں اور کلیئر ہو جائے. اب آئیے وہ مسئلہ سمجھیے. لیکن کبھی کبھار احتیاط ایک عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں رہتی, اس لیے کہ دو مستحد اتنے اپوزٹ فتوے بتاتے ہیں کہ دونوں پر عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں ہم, نہ تو بڑھا کے عمل کر سکتے ہیں نہ ریپیٹ کر کے عمل کر سکتے ہیں. لیکن خوئی اور خمینی کے نماز قصر کے مسئلے ہم عمل کر سکتے تھے, ایک نماز کو ٹھیک کر لیے دو دفعہ کر لیے چلے عمل ہو گئے, ایک دفعہ دھونا واجب ہے یا تین دفعہ دھونا واجب, اس میں بڑھا دیا ہم نے تین دفعہ دھو لیا دونوں مستحب سے عمل ہو گئے. لیکن کبھی ایسا ٹکرا ہو جاتا کہ ایک کی بات کو ماننے جائے تو دوسرا لامحالہ نکلے گا. عام حالت میں اس کو سمجھانا مشکل تھا, لیکن آغاز ہوئی کہ چاند کے مسئلے کی وجہ سے ہر آدمی سمجھ جائے. یہاں پہ کیا کر کہ اگر 100% یہ ثابت ہو جائے کہ لندن میں چاند ہوا ہے اور کراچی میں نہیں ہوا, ایک تو یہ ہے نا کہ اطلاع پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط, نہیں وہ مثال تو 100% یقین ہے کہ لندن میں ضرور چاند ہوا اور کراچی میں بالکل نہیں ہوا, نہ کراچی میں اور نہ کراچی کے افق والے شہروں. اب آغا خمینی کہتے تھے کہ اپنے شہر کو فالو کرنا, اور آغا خوئی کہتے تھے کہ مثلا لندن کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں, اور دونوں چیزیں ثابت, کراچی میں چاند کا نہ ہونا ثابت ہے, لندن میں چاند کا ہونا ثابت. یہاں پہ احتیاط کس طرح کی جائے؟ یہاں دہرانے سے بھی کام نہیں چلے کہ بھائی وہ جس دن لندن میں چاند ہو گیا اس دن روزہ رکھنا ہے یا عید منانا, یہ واجب و حرام کی بات ہو گئی. یہاں پہ عام آدمی کے بس میں نہیں, عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں عمل کرنا. کس طرح سے عمل کرنا کہ دونوں مشتہد کی بات پر عمل ہو. کیا کریں گے آپ؟ یا تو یہ کہ اس دن روزہ رکھیں گے یا اس دن روزہ نہیں رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن روزہ ہو بھی اور ایک ہی دن روزہ نہ بھی ہو. نمازوں میں ہو سکتا کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت اتنا وسیع کہ آپ ایک نماز دو دفعہ پڑھ سکتے. روزے کا وقت جو ہے محدود, وہی طلوع فجر سے لے کے وہی غروب آفتاب ایک ہی دن. کیا کریں؟ کسی نہ کسی کے فتوے کو لینا ہے, کسی نہ کسی کے فتوے کو چھوڑنا. اس سفر کی بات کو چھوڑ دی, عام آدمی کا مسئلہ یہ کہ جو سفر بھی نہیں کر پاتا. اب اس طرح کچھ مقامات ایسے جہاں ایک مستحد اور دوسرے مستحد کے فتوے میں اتنا ٹکراؤ کہ جمع کرنا ممکن نہیں. قرضن لی بات آ گئی ہے تو اس بات کو چھیڑ دیا جائے. نہیں خیر چھوڑ دیجیے, میں آگاہ کل پائدانی کا چاند کا مسئلہ بتانے جا رہا تھا, لیکن چھوڑ دیجیے. ابھی تو رمضان میں کئی مہینے پڑے, پھر آج کے مسئلہ آج کی حد تک مکمل ہو جائے. یہاں پہ جا کے پرابلم ہو جاتا. یا اس کی ایک اور مثال, یہ بہت اچھی مثال تو نہیں ہے جو اب میں دے رہا ہوں, لیکن کسی حد تک بات سمجھ میں آ جائے. دوران حج عورت کے سامنے اگر نامحرم آ جائے, اگر اس کا کوئی راستہ نکال دیا گیا, لیکن بطور مثال عام مسئلہ سن لیجیے. ایک طرف اب میں کسی مستحق کا نام نہیں لیتا ہوں, یہ کوئی میں پریکٹیکل مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کی کوئی خاتون اس پہ عمل کر, یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ بعض مستحقین کہتے کہ حج کے دوران عورت کے لیے چہرہ چھپانا حرام, اور بعض مستحقین کہتے کہ نامحرم آ جائے تو اس کے لیے چہرہ چھپانا واجب. اتنا تو تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے کہ حج میں عورتیں چہرہ کھولتی, مگر جو کھولتی ہیں تو کیوں کھولتی, کیا فتوا کیا؟ تو اس میں بعض مستحقین کہتے ہیں کہ عورت کے لیے دوران حج چہرہ چھپانا حرام, چہرہ نہیں چھپا کرتی, گناہ ہو جائے. اور بعض مستحقین کہتے ہیں کہ جی نامحرم سامنے آ جائے تو چہرہ چھپانا واجب. عام حالت میں تو مسئلہ آسان, اگر عورت اس کی متعلق ہے جو چہرہ چھپانے کو حرام کہہ رہا ہے, یعنی چہرہ کھولنا واجب, چہرہ کھول ایک نہیں ہزار نامحرم آ جائے. اور اگر عورت اس کی متعلق ہے جو کہہ رہا ہے کہ چہرہ چھپانا واجب, تو اسے ہیٹ پہن کر یا سلپیٹر والی ٹی شرٹ پہن کر اپنا چہرہ باہر چھپانا. لیکن جو عورت احتیاط پہ عمل کرنا چاہ رہی, نہ اس مستحد کے فتوے پہ عمل نہ اس پر عمل, اس طرح کے دونوں کی بات جمع ہوئی, وہ بیداری اب کیا کرے؟ اگر نامحرم اس کے سامنے آ گئے حج کے دوران, ایک مستحق کہہ رہا ہے حرام ہے چہرہ چھپانا, چاہے نامحرم ہو چاہے کوئی ہو حج اہم, دوسرا کہہ رہا ہے جی نہیں نامحرم ہے نہ چہرے کو چھپا دو, اب یہ کیا کرے؟ یہاں کوئی طریقہ نہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ دو مرتبہ حج کرے, ایک سال چہرہ کھول کے حج کرے, ایک سال چہرہ چھپا کے حج کرے, لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہو. اس لیے کہ حج بھی واجب ہے فوری, اس پر اس حیثیت ہوئی تو پہلے ہی سال جانا واجب, وہ پہلے والا سال کس مستحق کے فتوے پہ چلے, اگلا سال تو گناہ والا سال, یہ ایک سال کے بعد کیوں حج کیا؟ تو یہ بھی حل نہیں نکلے گا. یہ جو جملے اکثر میں بیچ میں کہہ دیتا ہوں, بعض اوقات ہم دوستوں میں مباحثے ہوتے ہیں, اس میں کوئی صاحب کوئی حل لاتے ہیں تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کی عقل بھی وہاں نہ چلے گی. یہ نہیں جیسا کسی نے کہا تو حج کر اس عورت پہ ڈبل حج واجب ہوگا, لیکن سوال پہلا والا حج جو اصلی ہے وہ کس طریقے سے کرے؟ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں احتیاط پہ عمل کرنا ناممکن. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کوئی شخص چاہے تو تقلید کو چھوڑ کر احتیاط پہ عمل کرے, یعنی سارے علماء کی کتاب کو ملا ملا کے اس کے مطابق زندگی گزارے, لیکن صحیح کبھی آدمی پھنس جاتا اس لیے کہ دو علماء کے فتوے اتنے ٹکرا رہے ہوتے کہ ان کو ملانا ممکن نہیں. ملانے کے دو طریقے ہیں, یا تو یہ کہ دو کے فتوے دیکھے جو زیادہ مشکل والا فتوا ہے اس پہ عمل کر لیا, جیسے ایک نے کہا ایک مرتبہ دو, ایک نے کہا تین مرتبہ دو, تین والا زیادہ مشکل مسئلہ.
اور کبھی یہ ہے کہ ایک عمل کو دو دفعہ ریپیٹ کرو، دو دفعہ کرو اور دونوں مستحب کی بات میں عمل کرو، وہاں تک بھی احتیاط کی گنجائش. لیکن جہاں اس طرح سے فتوے ٹکرا رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے دونوں کی بات میں عمل کرنا، وہاں پہ احتیاط نہیں ہو سکے گی. یہ خلاصہ ہے مسئلے. اب آئیے مستحد مردہ کے حوالے سے ایک بات کہی جائے. وہ یہ ہے کہ جب کسی مستحد کا انتقال ہوتا، 30 منٹ جو میں نے محنت کی وہ ان چند جو مسئلوں کے لیے جو اب شروع ہو رہے ہیں، جب کسی مستحد کا انتقال ہوتا تو آپ اس کے فتووں پر تو باقی رہ سکتے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں فتوے دیے. لیکن ایک مستحد فتووں کے علاوہ کچھ چیزوں میں احتیاط واجب بھی لگائی ہوگی، فتوے نہیں دیے ہوں گے، کیا احتیاط واجب پر باقی رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ سامنے آ رہا. ابھی اس کی مثالیں آئیں گی تو بات اور کلیئر ہوگی، لیکن آج کی حرکت میں تقریر آج بہت خشک ہوگی اور بہت ہی زیادہ فقہی اعتبار سے اعلیٰ معیار پہ چلی گئی کہ عام آدمی پوری بات نہیں سمجھ پائے. لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یہ بات حل ہو جائے گی. خالی یہی سمجھ کر کہ جتنا مشکل مسئلہ ہوگا اتنا ہی آپ کو ثواب عبادت زیادہ ملے گا، اس تقریر کو ہضم کر دیجیے. آئندہ بہرحال یہی تقریر جب ریپیٹ ہو جائے گی دو یا تین منٹ تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. اب آئیے ایک آخری بات جو اصل میرا موضوع ہے. یہ احتیاط وغیرہ تو سمجھنا ضروری ہے، مگر پھر ایک موضوع کہ مستحق کا انتقال ہو گیا. اب مستحق نے ایک مستحق ہزاروں اس نے فتوے دیے، اس کے انتقال کے بعد اس کے فتووں پہ آپ باقی رہ سکتے ہیں. وہ تفصیل پچھلی دفعہ آ چکی ہے، تفصیل نہیں سرسری پچھلی دفعہ آ چکا ہے مسئلہ، تفصیل آئندہ جمعے کو آ رہی ہے. لیکن فتووں پہ باقی رہ سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں اس نے فتوے نہیں دی، احتیاط واجب لگے، کیا اس پر باقی رہ سکتے ہیں یا اس سے باقی نہیں رہ سکتے؟ تو اب یہاں پر یہی اس کا جواب جو ابھی آپ نے سن لیا، وہ یہ کہ مرنے والے مستحق اگر کوئی ایسی احتیاط واجب لگائی جو آج کے مستحق سے زیادہ مشکل، اس پر آپ باقی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی احتیاط واجب لگائی جو آج کے مستحق کے فتوے سے ٹکرا رہی، اس پہ باقی نہیں رہ سکتے. بہت بڑے مسئلے کو ایک منٹ میں نے جواب دیا ہے، لیکن وہ تفصیل ذہن میں ہو تو جواب سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اب مثال کھول دیجیے. زندہ مستحد نے کہا کہ کپڑا بغیر نچوڑے پاک ہو جاتا ہے خود. آگاہ کوئی مائیدانی نے کہا، آگاہ کوئی نے کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ نچوڑنا ضروری ہے. آگاہ کوئی کا انتقال ہو گئے، ان کے فتووں پر تو ہم باقی رہ سکتے ہیں، لیکن کپڑا نچوڑنے میں فتوا نہیں دیا، احتیاط واجب لگا. اور آج کا مستحق کہہ رہا ہے کہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں. پھر مردہ مستحق کی احتیاط واجب پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، یعنی وہ احتیاط واجب جو زندہ کے فتوے سے مشکل والی چیز پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. کسی کے آگاہ کوئی پائیدانی نے کہا نہیں نچوڑو نہیں، پھر بھی بغیر نچوڑے بھی پاس ہم بھی اگر نچوڑ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ہم کو بالکل اجازت ہے. اسی طرح آغائے خود، اب میں عام طور پر ایک آدھ مثال حج اور عمرے کی ڈال دیتا ہوں تاکہ جو لوگ اب اس مجمع میں خاصی بڑی تعداد ہو چکی حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی، ان کو مسئلے یاد بھی آتے رہیں اور بعض لوگ ان کے کام بھی آ جائیں گے. یہ مسئلے دوسری مثال آغائے خود یہ فرمایا کہ جو آدمی مکہ پہنچ کر دوسرا عمرہ کرنا چاہتا تو اس کے لیے ایک مکے سے ملی ہوئی مسجد ہے، مسجد عائشہ. اسے مسجد عائشہ کیوں کہتے ہیں؟ نجفی کہتے تیبری میں میرے حج کے سارے کہتے اس میں مکے کی تاریخ جہاں میں نے بیان کی ہے، تفصیل وہاں سن لیجیے، یہاں پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. خیر دیکھیں، جب آدمی مکے جاتا ہے عمرہ کرنا تو وہ احرام پہنتا ہے سفید لباس. یہ احرام کہاں سے پہنا جاتا ہے؟ دور دور سے، مکے میں کوئی جگہ نہیں، مکے سے دور دور سے. لیکن ایک دفعہ مکے پہنچ گئے، وہ باہر والی جگہ سے احرام پہن کے آ گئے، عمرہ کر لیں. اب آپ چاہیں کہ اسی مکے میں ہوں دوسرا عمرہ کر،
پہلے اپنے لیے کیا تھا، اب اپنے والد کے لیے کروں تو کیا پھر وہ 400 میل دور آپ کو جانا پڑے؟ پہلے عمرے کے لیے تو بے شک وہ دور والی جگہ سے احرام پہن کے آئی، دوسرے عمرے کے لیے مکے ہی سے ملی ہوئی ایک مسجد 6 میل کا فاصلہ ہے اس کا خانہ کعبہ مسجد عائشہ، اور وہاں جائیں گے وہاں سے احرام پہن کے آئی. سب علماء اس میں متفق ہیں. اگر کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ اس مسجد سے بھی جو مکے سے مل گئی ہے خانہ کعبہ سے 6 میل دور ہے، جب تک مکہ شہر 5 میل تک تھا یہ مسجد مکے سے باہر، اب مکہ شہر خانہ کعبہ سے 20 میل تک پہنچ گیا تو وہ مسجد کے ایک زمانے میں یعنی رسول کے زمانے میں امام کے زمانے میں ویرانے میں اب مکے کے اندر آ گئی. تو اب مسئلہ یہ کہ وہ جو مسجد عائشہ آغا کوئی کہتے وہاں سے جب آپ دوسرے عمرے کے لیے احرام پہن کے آئیے سفید کپڑے، تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ مرد جو ہے وہ بند بس میں نہیں آ سکتے. آغا کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ یہ مسجد جو مکے کے اندر آ گئی اس سے بھی اگر آپ دوسرا احرام پہنے تو کھلی گاڑی میں آئیں بند میں نہیں کریں. آغا کوئی پائیدانی کہتے ہیں جی نہیں، یہ مسجد کیونکہ مکے کے اندر آ گئی اور شہر مکہ میں کھلی اور بند گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے یہاں سے آپ بند گاڑی میں آ سکتے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ذرا تکلیف ہو گیا، لیکن وہ لوگ جو حج یا عمرہ کر چکے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں اور انہیں کے لیے یہ مسئلہ میں نے رکھا. اب آئیے مسئلہ، ہم آ گئے آغائے گلپائی گانی کی تقریب. وہ کہتے ہیں کہ اس دوسرے عمرے والی مسجد سے آپ بند گاڑی میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مکے کے اندر، اور آگاہ کوئی کہتے ہیں جی نہیں احتیاط واجب ہے کہ کھلی گاڑی میں جاؤ. اب ہم چاہیں تو اس احتیاط واجب میں آگاہ کوئی کو اب تک فالو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آگاہ کوئی کی یہ وہ احتیاط واجب ہے جو زندہ سے مشکل، یعنی جو مشکل والی احتیاط واجب ہے اس سے آپ باقی رہ سکتے ہیں. بھائی آگاہ گلپائی گاڑی نے کہا کہ آپ بند گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں کھلی میں بھی جا سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ بند ہی میں جانا کھلی میں جانا غلط کا، دونوں اختیار کر سکتے ہیں اور کوئی صاحب نے کہا کھلی میں جانا. اگر یہ احتیاط واجب لگائی، لیکن مسئلہ یہی چل رہا کہ مستحج مردہ، اس اصل شیعہ علماء کہتے ہیں کہ مردہ مستحج کے فتووں پہ باقی رہنے کی اجازت ہے، احتیاط واجب کا ذکر ہی نہیں ملے گا آپ کو کسی کتاب میں. میں یہ جملہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ کو کراچی میں میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے، میں خود ایک اگلا طالب علم دوسروں سے مسئلے سیکھے، لیکن عام طور پہ کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ مستحب کے فتووں پہ تو باقی رہیں، احتیاط کہاں سے؟ اس کا جواب اب آپ سن رہے ہیں، وہ والی احتیاط جو زندہ سے مشکل والی احتیاط اس پر آپ باقی رہیں، چاہے قومی میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لیکن وہ والی احتیاط جو زندہ سے ٹکرا رہی ہو اس سے مشکل نہ بن رہی ہو ٹکرا رہی ہو ایسی احتیاط واجب میں باقی نہیں رہ سکتی. اور اس کی بہترین مثال آغائے محسن الحکیم اور آغائے خوئی. آغائے محسن الحکیم فرماتے کہ احتیاط